www.dinislam.com. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. آمنت بالله صدق الله. الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کریں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دیجئے، بے شک جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے اور جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے اور ٹھکانے کے اعتبار سے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب حج کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان میں اعتدال سے ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ جان جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور یہ لوگ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ گناہوں میں جا کر ملے گا، عذاب اس کے لیے قیامت کے دن دگنا چوگنا کیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں مگر وہ آدمی جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو آدمی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے تو یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کر رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیکار کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور جب لمح چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اونچے مقامات کا بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا دعا کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور ٹھکانے کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے، اور تم نے دین کو جھٹلایا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑنے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا خلاصہ اور ترجمہ جو سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں اور جن کا بیان آج کل چل رہا ہے، اور یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آخری آیت 77 تک کی آیات ہیں۔ ان میں سے کچھ آیات کا بیان الحمدللہ گزشتہ 2-3 دن میں ہوا، اور جس میں کل تہجد کی بات آئی تھی تو اس میں ایک بات میرے ذہن میں آئی جو میں غور کر دوں تو انشاءاللہ وہ بھی فائدے کی بات ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ وجہہ نے بھی اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ تہجد کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ آپ رات کو سو جائیں اور جیسے ہی آپ کھلیں بیٹھ جائیں، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں، کوئی گرہ کھل جاتی ہے تو جا کر وضو کر لیں، دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر 4 رکعت، اور بہتر ہے کہ 8 رکعت تہجد کی پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھیں، کیونکہ یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور مت پوچھو کہ وہ کتنی حسین ہوتی تھی اور کیسی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ 8 رکعت تہجد ادا کی جائے، لیکن اگر 8 رکعت نہ ہو سکے اور 4 ہی رکعت اسحاق پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی تہجد کے فضائل انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ یہ تہجد کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ اس کی ذرا اس سے کم درجے کی صورت یہ ہے کہ آپ رات کے کسی بھی حصے میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 4 یا 8 رکعت پڑھ لیں۔ کہ آپ 12 بجے 1 بجے سونے والے تھے تو آپ نے سوچا کہ بھائی پتہ نہیں آپ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، چلو ابھی تہجد پڑھ لوں، کچھ نہ ہونے سے ہونا تو بہتر ہے۔ تو آپ نے وتر کی نماز سے پہلے 4 رکعت تہجد کی نفل پڑھ لیے، تہجد کی نیت سے 4 نفل رکعتیں پڑھ لی، تو یہ بھی قیام اللیل کی فضیلت آپ کو پوری پوری مل جائے گی۔ اعتکاف کے قیام کی پوری فضیلت انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، اور امید ہے کہ آپ کا شمار بھی تہجد گزاروں میں ہوگا، اور اسی لیے ہمارے اکثر اکابر ہمیں زمانے میں یہی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی رات کو اٹھنا پتہ نہیں تمہارے لیے مشکل ہو یا کیا صورت ہو، تو کم از کم ایسا کر لو کہ فطروں سے پہلے خیال رہ کر نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو، کہ اگر آنکھ کھل جائے آخر شب میں تو چار اس وقت پڑھ لی، تو چار اور چار آٹھ، اور یہ بات بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم سونے سے پہلے چار رکعت پڑھ لیا کرو، اور سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیا کرو، تو سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہو گیا ہو رہا ہو یا ممکن نہ ہو یا شبہ ہو کہ پتہ نہیں اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا، تو سونے سے پہلے وتر سے پہلے آدمی چار یا آٹھ رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں ہے، اور قیام اللیل کی فضیلت اس کو پوری پوری انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. تیسری صورت اور بھی اس سے آسان ہے، اور وہ یہ صورت ہے کہ آدمی جو ہے وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اور ظاہر ہے کہ جب عشاء کی نماز آپ جماعت سے پڑھیں گے تو آدمی چار فرض پڑھتا ہے، دو سنت پڑھتا ہے، تین وتر پڑھتا ہے، تو اپنا دو ایک دو نفلیں ظاہر بھی ساتھ ملا لیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آپ کا ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اسی کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز کے بعد دو یا زیادہ رکعتیں پڑھ لی وہ بھی اس حکم میں داخل ہے کہ بعد اللہ ساجداً وقائماً، کہ اس نے رات گزاری ہے اللہ کے لیے کبھی سجدہ کیا ہے اور کبھی قیام کیا ہے. اور آگے لکھا حضرت مفتی صاحب قدس اللہ سرہ نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو وہ آدھی رات عبادت میں گزارنے کے حکم میں ہو گیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو وہ باقی آدھی رات بھی عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائے گا. رواہ احمد و مسلم فی صحیح. تو اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، تو جب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کا مطلب ہے کہ آدھی رات وہ عبادت کرتا رہا، اور جب فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو آخری آدھی رات بھی عبادت کرتا رہا، تو ساری رات عبادت گزاروں کا ثواب مل جاتا. یہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسا آسان دین دیا ہے کہ آدمی محروم نہیں ہو سکتا. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا جی میں کمزور آدمی ہوں، میرے ساتھ بیوی بچے ہیں اور میں یہ سلوک کا راستہ مظاہر طے نہیں کر سکتا، کیسے طے کروں گا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا بات کہی، کیا یہ اللہ کا راستہ صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے؟ کیا اللہ کا راستہ کمزور لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ اب یہ فرمایا کہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ جس میں آپ کے اوپر کوئی مشقت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچا دے. یہ تہجد کی اگر آدمی نیت رکھے کوشش کرے تو ان تین طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اگر اختیار کر لے تو انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے. یہ تو کل سے متعلق بات تھی. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں یہاں حضرت حاجی محمد کلیم صاحب مقدس اللہم العالی، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو کل جب ہم بیان سے فارغ ہوئے تہجد کے بیان سے تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا، تو
میں نے ان سے کہا جی آپ لکھ کے دے دیں، میں آگے سنا دوں، ہم تو نقل کرنے والے ہیں، رات کو کتاب دیکھی آ کے صبح کو آپ کو نقل کر دیا، کسی بزرگ سے کوئی بات کیوں نہیں، آگے نقل کر دیا، جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے ہم تو لاؤڈ اسپیکر ہیں، پیچھے سے اپنا جو کچھ آیا آگے نقل کر دیا۔ تو انہوں نے یہ شعر سنایا کہ رات کے پچھلے پہر کچھ دولت بانٹی جاتی ہے، رات کے پچھلے پہر کچھ دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے، رات کے پچھلے پہر کچھ دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو جاگت ہے، یہ پوروی زبان ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، یعنی جو جاگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے، جو سوتا ہے تو وہ اس وقت کو کھو دیتا ہے، محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ فرمائے اور ہمیں تہجد کا اللہ تعالیٰ عادی بنا دے۔ اگر اس اعتکاف سے اور اس عشر اخیرہ سے ہمیں یہی دولت مل جائے تو ہمارے لیے منزل کا یعنی جنت سے انشاءاللہ سارا راستہ کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کا سچا اور پکا عادی بنا دے۔ اب وہ آیت جس کا بیان کل چل رہا تھا کہ قرآن مجید کی ان آیات میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 67 میں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ یہ نیک بندے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا نہ حد سے زیادہ کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور ان کا فرق اس کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ اگر آدمی بہت زیادہ خرچ کرے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور بہت زیادہ خرچ میں میں نے عرض کیا کہ سب سے بدترین صورت تو ہے تبذیر کی، اور تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہوں میں خرچ کرنا شروع کر دے کہ جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں، گناہوں میں خرچ کرنا شروع کر دے، عیاشیوں میں اپنا مال اڑانا شروع کر دے، تو یہ تبذیر ہے اور تبذیر تو حرام ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کل بھی ہم نے پڑھی تھی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مال اڑانے والے ہیں پیسہ اڑانے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے ذرا نچلا درجہ ہے کہ آدمی خرچ تو کرے جائز چیز میں، مگر جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر دے، جس طرح آپ کو کھانا چاہیے تھا تو آپ نے اس سے زیادہ کھا لیا اور ٹکاریں آ رہی ہیں۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت زیادہ ٹکاریں لیں، آپ نے فرمایا اب سے میری شوشا کے تم اپنے ڈکاریں ذرا کم کرو، اب یہ فرمایا کہ جو دنیا میں لوگ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں قیامت کے دن بھوکے رہیں گے۔ البتہ افطاری سحری ذرا اس لیے مستثنا ہے کیونکہ اس میں اگر آدمی نہیں کھائے گا تو پھر تو اس کے لیے دن گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا، لیکن بہرحال کھانا تو اتنا ہی کھانا ہوگا کہ جس کو ہم کھا سکیں، نہ یہ کہ وہ کھانا ہی ہمیں کھا جائے، کھانا تو وہی ہوتا ہے جس کو ہم کھائیں، لیکن وہ کھانا اگر اتنا کھا جائیں کہ وہ کھانا ہمیں ہی کھانے لگے اور بیمار پڑ جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ کھانا کوئی پھر ہمارے لیے رحمت تو نہ رہا، زحمت بن گیا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی ناجائز کاموں میں خرچ کرے، اس سے کم درجہ یہ ہے کہ جائز کاموں میں خرچ کر رہا ہے مگر جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ کر رہا ہے۔ آپ کی حیثیت تھی 100 روپے کی، آپ جناب خرچہ کر رہے ہیں 150 روپے اور 200 روپے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ قرضہ ہو جائے گا، یا لوگوں سے آپ پیسے مانگیں گے، یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، یا چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، 10 طرح کی مصیبتیں کھڑی ہوں گی، یا لوگوں کی جیبوں پہ نظر کریں گے۔ تو جتنی آدمی کی حیثیت ہے اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے، آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ اگر خرچ کرے گا تو وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔
اور ہر ایک کی حیثیت مختلف ہوتی ہے، ان کی حیثیت کچھ اور ہے، ان کی کچھ اور ہے، ان کی کچھ اور ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت سے خرچ کرے، یہ ہے صحیح طریقہ. آپ کی حیثیت جو ہے خوف کی خرچ کر رہے ہیں آپ، سب کو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے خلاف جائے گا. اور یہ بات کہ شاید اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دے دے، تو بھائی شاید تو شاید ہے، لیکن ہو سکتا ہے دے اور ہو سکتا ہے کہ نہ دے. نہیں دے گا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر وہی بات ہوگی کہ چوری کرو گے، ڈاکہ ڈالو گے اور دس طرح کی. اس لیے آدمی کی جتنی حیثیت ہے اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. اگر زیادہ خرچ کرے گا اس کو کہا جاتا ہے اسراف، فضول خرچی. اور یہ تو میں نے جائز کی مثال دی. جائز کے علاوہ اگر نیکی کا کام ہے، مثلا صدقہ خیرات وغیرہ ہے، اس میں بھی آپ نے حد سے زیادہ خرچ کر دیا، وہ بھی شریعت میں پسند نہیں. عجیب و غریب بات. اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے لے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا چھوڑا ہے؟ تو اللہ رسول کو چھوڑا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا مال لے آئے تھے. تو لوگ جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ تو نقل کرتے ہیں، لیکن باقی احادیث اور باقی چیزیں ان کے سامنے نہیں ہیں. اور تمام محدثین لکھ رہے ہیں کہ یہ مقام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اگر کوئی مقام صدیقیت پر فائز ہو وہ یہ کام کر لے، اس کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دے. اور یہ بھی روایت ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا لے کر آیا اور کہا کہ بس میرے پاس یہی سونا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں سب اللہ کے راستے میں دے. آپ نے اٹھا کے اس کو مار. اور راوی کہتے ہیں کہ وہ تو لگا نہیں، اگر لگ جاتا تو وہ زخمی کر دیتا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو اور پھر اس کے بعد پریشان ہو کے بیٹھتے ہو. تو صدیق جو ہے وہ تو پریشان نہیں ہوتا، اور اس کو توکل بڑا ہوتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، بلکہ صرف اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آئندہ اس کو کوئی پریشانی پیدا نہ ہو. اور یہ بات قرآن مجید میں ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ زائد خرچ کرو. جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، تمہاری حاجت سے زائد ہے وہ خرچ کرو، اور جو تمہاری حاجت اور ضرورت کا ہے وہ خرچ نہ کرو. اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو تفصیل میں بھی لکھا ہوا ہے اور احادیث کے اندر بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ قمیص، اپنی قمیص عنایت فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی فی الحال تو میرے پاس بس یہ قمیص ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے، تم کسی اور وقت آ جانا کہ جب قمیص ہوگی تو میں دے دوں گا. وہ چلا گیا، پھر آ گیا اور کہا کہ امی یہ کہتی ہیں کہ جو قمیص آپ نے پہنی ہوئی ہے وہی دے دیں. عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، خواتین تو خواتین ہوتی ہیں، نام کے ساتھ لاکھی بستی. تو کاجی جو قمیص آپ نے پہنی ہوئی ہے وہی دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سے آپ نے قمیص اتار کے دے دی اوپر کی. اب اوپر کچھ نہیں، اذان ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے کہ جماعت کے لیے چلیں، قمیص ہی نہیں. اب اس حالت میں جماعت کے لیے کیسے تشریف لے جائیں؟ قمیص کا انتظام کیا گیا، پھر آپ جماعت کے لیے تشریف لے گئے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نازل ہو گئی اور یہ فرمایا گیا، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بالکل باندھ بھی مت لیجیے اور اپنا ہاتھ بالکل پھیلا بھی نہ دیجیے, کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ملامت کی جائے گی اور آپ قلاش ہو کے بیٹھ جائیں گے. اب آپ کا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے, اور وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کتنا خرچ کرنا ہے جس میں خود آپ کو پریشانی پیدا ہو جائے, نماز کے لیے جانا مشکل ہو جائے, ایسا نہ کیا کیجیے آپ. اور یہ بات کہ فلاں حاجت مند ہے فلاں حاجت مند ہے, تو یہ تو پروردگار کا معاملہ ہے. پروردگار کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں, اور اللہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے. چنانچہ آیت نازل ہو گئی, دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی, اور آپ جا کر تفسیر بارک القرآن میں اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں, اور جو یہ واقعہ میں نے نقل کیا وہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے. کہ آیت یہ ہے کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے بالکل نہ باندھ لیجیے, یعنی بخل نہ کیجیے. ولا تبسطها كل البسط, اور اس کو پوری طرح پھیلائیے بھی مت, پوری طرح پھیلائیے بھی مت. فتقعد ملوما محسورا, کہ آپ بیٹھ جائیں گے اس حالت میں کہ آپ کی ملامت کی جائے گی اور آپ تھکے ہارے ہوں گے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک آپ کا پروردگار رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, اور رزق تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہو کان بعباده خبیرا بصیرا, اور وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب ان کو دیکھنے والا ہے. اشارہ کر دیا گیا کہ آپ خدا تو ہے نہیں کہ سب کی حاجتیں پوری کریں, تو آپ بس اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیجیے, اس طرح خرچ کیجیے کہ آپ کو تنگی نہ. اس لیے اگر ناجائز کام میں خرچ کیا جائے وہ تو ہے ہی حرام, اگر جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی ہے, اس سے بھی شریعت نے ہمیں منع کیا. اور اگر نیکی کے کام میں کتنا خرچ کر دیا جائے کہ خود آدمی کو پریشانی کھڑی ہو جائے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی, اس کو بھی منع کر دیا. معلوم ہوا کہ یہ سمجھنا کہ جتنا چاہے خرچ کرو یہ اچھا ہی اچھا ہے, یہ ایک جذباتی سوچ تو ہو سکتی ہے, اچھی سوچ, لیکن حقیقت میں یہ قرآن اور احادیث کے مطابق نہیں ہے. عباد الرحمن تو وہ ہوتے ہیں اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا, کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہے. تو یہ تو زیادہ خرچ کرنے کی کتنی صورتیں ہو گئیں, تین. آپ گناہ میں خرچ کریں تو وہ حرام ہے, اسے تبذیر کہتے ہیں. جائز کاموں میں آپ کی حیثیت کی 100 کی آپ خرچ کر رہے ہیں 150 اور 200, یہ فضول خرچی ہے, اس کو اسراف کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں انہو لا یحب المسرفین, کہ اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح نیکی کے کاموں میں کتنا خرچ کر دینا کہ خود آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں, یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اسے بھی منع کیا گیا. یہ تو ہے زیادہ خرچ کرنا, اور کم خرچ کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک صورت بلکہ تین صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی اللہ کا حقین ادا کرے, نہ زکوٰۃ دے رہا ہے نہ صدقۃ الفطر دے رہا ہے نہ قربانی, ظاہر گنہگار ہوگا. یا حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے مگر بندوں کے حقوق نہیں دے رہا, بیوی کا خرچہ پورا نہیں دے, بیوی کا خرچہ ہی نہیں دے رہا, بچوں کا خرچہ ہی نہیں دے رہا, بوڑھے ماں باپ ہیں جو کھانے کمانے کے قابل نہیں ہیں, پیسہ ان کے پاس نہیں ہے, ان کا خرچہ اولاد کے اوپر واجب ہے,
یہ دے نہیں رہا, اولاد دے نہیں رہی, سب گناہگار ہیں. تو حقوق العباد میں جو خرچے آپ کے ذمہ لازم ہیں ان کو پورا پورا ادا نہ کیا جائے تو یہ بخل ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ بخل یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ بھی بخل, بندوں کا حق ادا نہ کیا جائے وہ بھی بخل. تیسری صورت یہ ہے کہ ادا تو کیا مگر بہت ہی ہاتھ کر, آپ کی حیثیت تو 100 روپے کی تھی لیکن آپ گھر والوں کو کھلا رہے ہیں 50 کا اور خود کھا رہے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کے 100-150 کا. تو یہ بھی طریقہ اچھا نہیں ہے اور یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. اب دیکھیے شریعت اسی اعتدال کی یہاں تعلیم دی گئی, اور یہ فرمایا گیا کہ والذین اذا انفقوا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا حد سے زیادہ نہیں خرچ کرتے, ولم یقتروا اور حد سے کمی بھی نہیں کرتے تنگی بھی نہیں کرتے, وکان بین ذالک قواما اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے ہوتا. اب یہ اعتدال ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے ہاں مشکل ہو رہا ہے, لوگ ان بیلنس ہو جاتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ بہت زیادہ خرچ نہ کرو تو جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں خرچ کرتے, اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اللہ دینے والا ہے تو سارے دے دیتے ہیں, خود بھی جناب پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ آدمی اعتدال سے کام لے, ہر کام مناسب طریقے سے کرنا, اعتدال سے کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. نیکی بھی اعتدال سے ہونی چاہیے, خرچ بھی اعتدال سے ہونا چاہیے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں, اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے. بات ختم ہو گئی. اب آخر میں ایک بات میں اس سلسلے میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, نقل کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی اہم ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخل بھی بری چیز ہے اور اسراف بھی بری چیز ہے. بخل کنجوسی بری چیز ہے اور اسراف کہ آدمی حد سے زیادہ خرچ کرے یہ بھی بری چیز ہے. لیکن یہ بات فرمائی کہ بخل میں خرابی کم ہے اور اسراف کے اندر خرابی زیادہ ہے. اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ آج کل مسلمانوں میں اسراف بہت ہے, آج کل مسلمان ہو گئے اسراف اور فضول خرچی بہت ہے. اور میرا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کافی لمبی تقریر کی اس کے اوپر, اور پھر یہ فرمایا کہ جو بخیل آدمی ہے تو وہ پھر بھی فائدے میں رہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بخل کرتا ہے اور جناب پیسے ہر وقت پیسے جمع کرتا رہتا ہے, مگر اس کا دل غنی رہتا ہے, بار بار پیسے گنتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, خوش ہوتا رہتا ہے کہ بھئی میرے پاس پیسے ہیں. لیکن جو آدمی فضول خرچ ہوتا ہے تو وہ زیادہ خراب ہوتا ہے, اس لیے کہ جب وہ فضول خرچ ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس کے پاس کچھ نہیں رہتا, جب کچھ نہیں رہتا تو پھر وہ طرح طرح کے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور پھر وہ بات نقل کی جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر سوا پیسے ان کے ہاتھ میں تھے, ادھر سے ادھر کیے, اور پھر فرمایا کہ اگر یہ دراہیم اور دنانیر نہ ہوتے تو یہ جو بادشاہ ہیں ہمیں اپنے ہاتھ کا رومال بنا لے, یعنی یہ دراہیم اور دنانیر میں نے رکھے ہوئے ہیں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. تو ایک بزرگ کا قصہ ہے, وہ ٹانگ پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے, تو بادشاہ پہنچا تو انہوں نے اپنی ٹانگ نہیں سکیڑی. بادشاہ نے کہا کہ بھئی آپ کو کم از کم ٹانگ تو سکیڑ لینی چاہیے. تو فرمایا کہ جب سے میں نے ہاتھ پھیلانا بند کیا ہے ٹانگ پھیلانی شروع کر دی ہے. جب آدمی ہاتھ نہیں پھیلاتا اور تو پھر اپنی ٹانگ پھیلا لیتا ہے, آرام سے بیٹھتا ہے, تو بخل کے نتیجے میں خرابی کم ہوتی ہے. آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ دل اس کا غنی رہتا ہے، لیکن فضول خرچ آدمی جو ہے وہ زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں عرب دنیا ہے، کتنا پیسہ ہے، لیکن پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ادل ٹف استعمال ہو رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں استعمال ہو رہا ہے، فضول کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. خود پاکستان کے اندر آپ دیکھیں مالدار ہیں، انا خود پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور جناب جو عام مسلمان ہیں وہ فقر و فاقے کا شکار ہیں، ضروریات زندگی. اب یہ جو فضول خرچی ہے یہ مسلمانوں کے لیے سب نقصان دہ ہے. اس کو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بخل بھی گناہ ہے، فضول خرچی بھی گناہ ہے، لیکن یہ فرمایا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بخل کے اندر خرابیاں کم ہیں اور فضول خرچی کے اندر خرابیاں زیادہ ہیں. اور آج کل اکثر لوگ جو ہے نا وہ فضول خرچی کی طرف دوسروں کو بھی ترغیب دے دیا، خرچ کر خرچ کر، بجائے کہ تاکہ وہ کچھ مجھے دے دے اور جناب ہم بھی اس کے خرچ کرنے سے مزے اڑائیں. تو ایک دوسرے کو لوگ خرچ کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس خرچ کرنے کے نتیجے میں کیا مسائل پیدا ہوں گے. تو قرآن نے، احادیث نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نہ آدمی کو بخیل اور کنجوس ہونا چاہیے اور نہ ہی فضول خرچ ہونا چاہیے، اعتدال سے کام لینا چاہیے. تو فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے. آیت ختم ہو گئی. اب اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا يزنون، اور زنا نہیں کرتے. تین باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالی نے اس آیت میں ذکر فرمائی. پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ والذین لا يدعون مع الله الہ آخر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. اس کا یدعون کا ترجمہ بعض مترجموں نے کیا ہے پکارنے کا، اور یہ ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے اس کا ترجمہ کیا عبادت کا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو بات ٹھیک ہے، دونوں باتیں قریب قریب ہی ہیں. ویسے دعا یا دعو کا جو اصل ترجمہ ہے وہ ہے پکارنا، دعا اس کو بلایا پکارا. تو لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. اور حاصل اس کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو شرک سے بھی بچنا ضروری ہے اور ہر اس چیز سے بچنا بھی ضروری ہے جو مفضی الی الشرک. شرک سے بھی بچنا ضروری ہے اور ہر اس چیز سے بچنا ضروری ہے کہ جس میں شرک کا شائبہ پر پایا جا رہا ہو. ظاہر ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں سورۃ النساء کے اندر مشہور آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا. اور گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن مشرک کی مغفرت نہیں. شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید میں ہے. شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذات میں شریک کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو صفات میں شریک کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کیا جائے. تینوں قسم کا شرک جو ہے یہ شرک ہے. آدمی مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے اگر اللہ کے ساتھ ذات میں شریک کرے گا، ایک کے بجائے دو خدا مانے گا، نعوذ باللہ من ذلک، ظاہر ہے مشرک ہے، کافر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ کو اس نے انکار کر دیا، توحید کا انکار کر دیا. دوسری صورت ہے شرک فی صفات، کہ صفات میں شریک کرے. اگر انعام وہی صفت اسی درجے میں کسی مخلوق کے لیے ثابت کرے گا تو وہ شرک ہو جائے. اور اس پر قیدیں لگی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت جس درجے میں ثابت ہے، اگر وہی صفت کسی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس درجے کے مطابق ثابت کرے گا تو شرک ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، تمام انسانوں میں کائنات کی جتنی آوازیں سب کو سنتا ہے، دیکھنے والا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن انسان جو ہے وہ بھی سمیع و بصیر ہے یا نہیں ہے؟ انسان بھی ہے سمیع و بصیر، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. بلکہ قرآن مجید میں ہے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو سما بسر انسان کے لیے بھی ثابت ہے، اور سما بسر اللہ کے لیے بھی ثابت ہے. انہ ہو سمیع البصیر قرآن مجید میں ہے. لیکن بندے کے لیے تو سما بسر ثابت ہے، وہ بڑی ادنا درجے کی ہے کہ وہ کوئی ایک دو چار باتیں سن لیتا ہے، دو چار چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. لیکن کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھنا، کائنات کی تمام آوازوں کو سننا، یہ جو صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تو شرک صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ تعالی کے لیے جس درجے میں ثابت ہے، اگر وہ کسی مخلوق کے لیے اس درجے میں ثابت کی جائے گی تو وہ شرک صفات ہو. اس لیے شرک العبادت، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، نعوذ باللہ کسی غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی، بت کے سامنے کوئی آدمی جا کر کھڑا ہو جائے گا، آذن اللہ من ذالک، یا بت کے سامنے قیام کرے گا یا رکوع کرے گا یا سجدہ کرے گا، تو کافر ہو جائے گا. اس کو مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے تو ہندو ہے جو بت کے سامنے رکوع کر رہا ہے یا بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. تو شرک جس ذات ہو اس سے بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے. شرک صفات ہو، صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس سے بھی آدمی مشرک اور کافر ہو جاتا ہے. شرک فی العبادت ہو، اس سے بھی آدمی مشرک اور کافر ہو جاتا ہے. اللہ بنا رہا ہے. یہ تو صریح شرک ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صریح شرک تو نہیں ہوتی مگر ہوتی گڑبڑ ہے، یعنی وہ ایسی بات ہوتی ہے جو صریح شرک تو نہیں ہوتی مگر وہ ہوتی گڑبڑ ہے. مثلا یہ کہا جائے کہ جس طرح علم غیب اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب حاصل ہے. اب اگر ان دونوں قسم کے علم غیب میں فرق کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، تو صریح شرک سے تو بچ جائے گا مگر مفضی کے لیے شرک ہو جائے گا. اس لیے ایسے آدمی کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی اصل شرک میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے، اور اسی لیے یہ بدعت اور حرام اور گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس لیے شرک کی ہر صورت سے بچنا ضروری ہے، شرک کی ہر صورت سے بچنا ضروری ہے. ایک آدمی کا جو کائنات میں تو آپ ہی ہیں، آپ کو فوراً کہنا چاہیے نہیں بھائی ازل تو اللہ سبحانہ ہوگا، ان سے مانگو جو مانگ رہا ہے اپنی طرف، وہ جو آپ کو کہہ آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. اور عالم یا شیخ نہیں وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف نہ ملائے بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملائے. قرآن مجید کی ایک جگہ میں فرمایا کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، سب کو رب والا بن جاؤ. شیخ جو ہوتا ہے وہ بھی رب والا ہوتا ہے، جو سکھانے والا ہے وہ بھی رب والا ہے، اور جو جناب لوگ ہیں وہ بھی رب والے ہیں. تو سب کو رب کی طرف لے کے جانا چاہیے، اپنی طرف لانے یہ تو مقصود ہی نہیں ہے، انسان تو مخلوق ہے. اس لیے بات یہ چل رہی ہے کہ شرک کی ہر صورت سے بچنا چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگ خاص طور پر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسی باتوں پہ بڑی نظر رکھتے تھے. ان کا مرید یا ان کا شاگرد کوئی ایسی بات کہہ دیتا تھا تو فوراً کہتے تھے توبہ توبہ، اس طرح کی بات نہیں کہتے. سب کچھ کرنے والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بات یہ چل رہی ہے کہ شرک کی ہر صورت سے بچنا ضروری ہے، چاہے شرک ذات ہو، چاہے شرک صفات ہو، چاہے شرک کے لیے عبادت ہو، اور چاہے وہ چیزیں ہوں جو شرک سے ملتی جلتی ہیں. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریا شرک، تو تھوڑا سا جو ریا ہے وہ بھی شرک ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں اللہ کے لیے، مگر دل میں یہ بات ہے کہ ذرا یہ بھی دیکھ لے مجھے، مجھے نیک سمجھ لے گی کہ میں بھی بزرگ ہوں اور میں نماز نہیں ہوں. اب یہ جو اس آدمی کو دکھا رہا ہے یہ ریا ہے، دکھانا ہے، دکھاوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا جو دکھاوا ہے یہ بھی شرک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہو تو. چاہے اس کی وجہ سے آدمی کو مشرک اور کافر نہ بھی کہا جائے لیکن گناہ تو ہو جاتا ہے. اس لیے شرک کی ہر صورت سے بچنا ضروری ہے. اس کو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. جب پکارو کس کو پکارو؟ اللہ سبحانہ و تعالی. مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سبحانہ و تعالی. امید رکھو تو کس سے رکھو؟ اللہ سبحانہ و تعالی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جی پاس فرمایا، ان کے مرید بیٹھے ہوئے تھے سارے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف مرید تھے. فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات بتا دوں کہ جس میں تمہارے دین اور دنیا دونوں درست ہو جائیں اور ہمیشہ پرسکون رہو. مریدوں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت ضرور بتا دیں. فرمایا کہ دنیا اور دین کی راحت کا گر یہ ہے کہ کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، مخلوق میں سے کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو. پھر فرمایا دیکھو مجھ سے بھی امید مت رکھو. شیخ کیا ہے؟ بری دن. اور شیخ بھی کون؟ حضرت مولانا قطب الارشاد فقیہ النفس، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سره رأس الموحدین. وہ فرماتے ہیں مجھ سے بھی امید مت رکھو. امید رکھنی ہے تو کس سے رکھو؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ہے توحید. اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے دین کی بنیاد توحید کے اوپر. ہمارے ہاں یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ پرانی ہے کہ مخلوق کو اپنا مقصود بناتے ہیں، کسی نے بیٹے کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے، کسی نے جناب کسی عورت کو مقصود بنایا ہوا ہے، کسی نے جناب کسی کو، حتیٰ کہ شیخ کو بھی مقصود مت بناؤ. شیخ تو اس لیے ہے کہ وہ آپ کو کہاں پہنچا دے، اللہ سبحانہ و تعالی کو. وہ تو وسیلہ اور ذریعہ ہے، اصل دینے والا تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ارے صاحب سب سے بڑھ کے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر.
اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے مخلوق میں, اللہ تعالیٰ تو خالق مخلوق میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرما دیا انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا تو اللہ. اب یہ ہے صحیح اسلامی تصور کہ آدمی یہ سمجھے کہ ڈاکٹر کے پاس جو میں جا رہا ہوں, شیخ کے پاس جو میں جا رہا ہوں, کہ اللہ فلاں آدمی کے پاس جو میں کام کے لیے جا رہا ہوں, اس لیے جا رہا ہوں کہ سبب ہے بس یہ, لیکن اصل دینے والا تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ صفت ذکر کی گئی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر, کہ یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. انا للہ والحمد للہ, الحمد للہ اس لیے کہ درخت ہاتھ لینے کا موقع نہیں. اچھا بھائی دعا کر لیجئے, پھر باقی انشاءاللہ تعالی کل اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کے بعد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية, ونسألك دوام العافية, ونسألك الشكر على العافية, ونسألك الغنى عن الناس. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أوارز بيتنكم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے, ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو امت کے بہترین لوگ ہیں اور جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے, قرآن مجید میں تدبر کرنے والا بنا دیجیے, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجیے, قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجیے, قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں توحید کامل نصیب فرما, اخلاص کامل نصیب فرما. یا اللہ ہمیں توحید کامل عطا فرما. یا اللہ عقیدے کے اندر, عمل کے اندر, جذبات کے اندر, خیالات کے اندر, یا اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرما, توحید کامل عطا فرما. اپنے ہی طرف یا اللہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. مخلوق کی احتیاط سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم اجعلنا ممن توکل علیک فکفیت واستهداک فهدیت واستنصرت فنصرت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ ہمیں اتنا حلال دیجئے کہ ہمیں حرام سے بچا لیجئے, اور یا اللہ اپنے فضل سے اپنے سوا سب لوگوں سے مستغنی فرما دیجئے. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقك سيدنا وشفيعنا
وحبيبنا. اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید انسانیت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اس اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا تجلو, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب تجلو اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف چکر کی صاحب تجلو کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور مبحث یعنی آن لائن دارالفتا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.